بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. گزشتہ سے پیوستہ
تذکرہ کر رہے تھے کہ میں رموز کو کس طرح پیش کروں گا، اور رموز کے متعلق تین قسمیں ہم نے بیان کی، رموز حرفی مفرد اور رموز حرفی مرکب اور اسی طرح رموز کلمی، ان کے استعمالات کے متعلق پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے چند باتیں پیش کی، اور ہم پہنچے تھے شعر نمبر 46 پر. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: وَمِن بَعْدِ ذِكْرِ الْحَرْفَ أُسْمِي رِجَالَهُ مَتَةً قَضِ آتِكَ بِالْوَاوِ فَيْصَلًا سِوَا أَحْرُفِ الْأَرِبَةٌ فِي اتِّصَالِهَا وَبِاللَّفْضِ أَسْتَوْنِ عَنِ الْقَائِلِ إِنْجَلًا سوى أحرف لربة في اتصالها وباللفظ أستغني عن القائد إنجلا ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله. میں مختلف کی کلمات کا ذکر کرنے کے بعد پھر قراء کا تذکرہ کروں. متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا، اور مسئلہ ختم ہونے پر میں واو فاصل کا استعمال کروں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ قراءات کو بیان کرنے کا طریقہ سمجھا رہے ہیں کہ میں اس قصیدہ شافعیہ میں قراءات کو کیسے بیان کروں. سب سے پہلے کلمہ قرآنیہ کا تذکرہ کروں گا جس کی قراءت بیان کرنا مقصود ہوگی، پھر اس کے بعد میں ان قراء کا تذکرہ کروں گا جو اس کلمہ قرآنی کو جس قراءت کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر جس طرح قراء پڑھیں گے اس قید کا تذکرہ کروں گا، اور جب ایک مسئلہ ختم ہو جائے گا تو میں نئے مسئلے کو شروع کرنے سے پہلے واو فاصل استعمال کروں گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ونقل قرآن والقرآن دواؤنا، ونقل قرآن والقرآن دواؤنا. دواؤنا کلمہ میں دال رمز ہے جو وضاحت کر رہی ہے کہ لفظ قرآن نکرہ ہو یا القرآن معرفہ ہو، اس میں ابن کثیر مکی نقل کرتے ہیں قرآن کی بجائے قرآن. تو پہلے قرآن اور القرآن کا تذکرہ کیا، من بعد ذکر الحرف اس میں رجالہ، پھر میں قرآن کا نام لوں گا. اور ہم یہ بیان کر چکے جہاں نظم میں گنجائش ہو تو وہاں نام لیں گے، کنیت کریں گے یا نسبت کا تذکرہ کریں گے یا کسی ضمیر کا استعمال کریں گے، لیکن اگر شعروں کی گنجائش نہیں ہوگی تو پھر رمز کا استعمال کریں گے. اگلی بات وہ یہ کہہ رہے: متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا، جب مسئلہ ختم ہو جائے گا تو میں پھر واو فیصل فاصلہ کرنے والی واو کا استعمال کروں. وَبِالْغَيْبِ عَمَّا تَعْمَلُونَ هُنَا دَنَا وَغَيْبُكَ فِي الثَّانِي إِلَى صَفْرِهِ دَلَا وَبِالْغَيْبِ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. سورة البقرہ میں فرماتے ہیں غیب کے ساتھ عَمَّا تَعْمَلُونَ کو عَمَّا يَعْمَلُونَ پڑھیں گے. یہاں دنا مکی. آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَغَيْبُكَ فِي الثَّانِي إِلَى صَفِّهِ دَلَا. اور دوسری جگہ یہی کلمہ جب آئے گا تو وہاں تیرا غیب کے ساتھ پڑھنا إِلَى صَفِّهِ دَلَا, وہ نافع کے لیے ہوگا, اور صاد شعبہ کے لیے ہوگا, اور مکی کے لیے ہوگا. کلمہ ایک ہے, دو جگہ آیا ہے. ایک مسئلہ ختم کرنے کے بعد واو لے آئے ہیں, وَغَيْبُكَ فِي الثَّانِي إِلَى صَفِّهِ دَلَا. آگے امام شافعی فرماتے ہیں سوى احرف لا ريبة في اتصالها وباللفظ استغني عن القيد ان جلا. سوائے ان حروف کے, یعنی سوائے ان قراءات کے جن کے قریب قریب ہونے کی وجہ اس لفظ کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ آپس میں خرط ملط نہ ہو جائیں, تو وہاں میں واو فاصل بھی نہیں نہ ہوں گا. وباللفظ استغنی عن القید ان جلا, اور اگر کوئی کلمہ اپنے مقصود پر واضح دلالت کر رہا ہوگا, میں کلمہ قرآنی کو بغیر کسی قید کے ذکر کروں گا. لفظ بول کر ہی, قراء کا تذکرہ کر کے ہی میں فارغ ہو جاؤں گا, نہ میں واو فاصل لاؤں گا اور نہ ہی میں کسی قید کا تذکرہ کروں گا کہ اس کو فتح کے ساتھ پڑھو, اس کو جر کے ساتھ پڑھو, یا اس کو تخفیف کے ساتھ پڑھو, یا اس کو تشدید کے ساتھ پڑھو. اس طرح کی کوئی قید میں بیان نہیں کروں گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوگا کہ میں واو فاصل استعمال نہیں کروں گا. کہاں؟ ایسے قرآن کلمات میں جو قریب قریب ہونے کی وجہ سے ان میں شک شبہ التباس واقع نہیں ہوگا. سورۃ القیامہ میں امام شافعی فرماتے ہیں وراء بارقا افتح آمنا یذرون مع یحبون حق کف یمنا علا علا. پورے شعر میں کہیں بھی واو نہیں, حالانکہ شعر میں تین مسئلے ذکر ہوئے ہیں جو بالکل واضح ہیں. برق اور برق ایک مسئلہ ہے, یذرون یحبون دوسرا مسئلہ ہے, یمنا تمنا تیسرا مسئلہ ہے. لیکن تینوں مسئلوں میں چونکہ اشتباہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا, اس لیے یہاں واو فاصل لانے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی امام شافعی نے. وباللفظ استغنی عن القید ان جلا, امام شاد بھی یہاں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کوئی کلمہ اپنے مقصود میں اس قدر واضح ہے کہ وہاں اس کی ویدعون نجم دیا. اب اس میں نجم عاصم یا کے ساتھ پڑھتے ہیں, باقی سب جو ہیں وہ اس کی ضد کے ساتھ پڑھیں گے. وَمَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ رَاوِهِ نَاصِر, قید ذکر کرنے کی ضرورت نہیں, لفظ ہی ایسا بول دیا. وَمَالِكِ, یہ نہیں کہا کہ مالک کا الف مدہ ہوگا اور دوسروں کے لیے بغیر الف کے ہوگا, کوئی قید ذکر ہی نہیں کی, بلکہ تلفظ پر اکتفا کیا ہے. اس طرح کی قراءت کا تلفظ کر دیں گے کب؟ جب وہ بالکل اپنے مدلول پہ اور اپنے مقصود سے بالکل واضح ہوگا. وَمَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ رَاضِيهِ نَاصِرِ. یہاں ایک چھوٹا سا نوٹ لکھنا ضروری ہوگا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جہاں شک شبہ کی گنجائش نہیں ہوگی وہاں واو فاصل نہیں لاؤں گا, لیکن اگر دونوں قسم کی رموز جب استعمال ہوں گی تو واو لانی بھی پڑے گی, اور بعض جگہ ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے واو کو ترک کر دیا جائے. شادی کا شعر ہے, شعر نمبر ہے 808. ویوم بتنون صح يدعون عاصي وينبت نون صح يدعون عاصم. حالانکہ ينبت اور يدعون دونوں ایک جیسے کلمات ہیں، لیکن یہاں بھی ضرورت نہیں تھی امام شافعی نے یہاں بھی واو فاصل کو استعمال نہیں کیا. امام شافعی آگے فرماتے ہیں
وَرَبَّا لَكَانٍ كَرَّرَ الْحَرْفَ قَبْلَهَا لِمَا عَارِضٍ وَالْأَمْرُ لَيْسَا مُهَوِّلًا وَرَبَّا مَكَانٍ كَرَّرَ الْحَرْفَ قَبْلَهَا لِمَا عَارِضٍ وَالْأَمْرُ لَيْسَا مُهَوِّلًا وَرَبَّا مَكَانٍ.
اور بعض ایسی جگہ ہوں گی کرر الحرف قبلها جہاں رموز کو مقرر لاؤں گا، ڈبل لاؤں گا. لما عارض کسی مجبوری کی وجہ سے، والامر ليس مهولا اور یہ رمزوں کا تکرار فکر میں ڈالنے والا نہیں ہونا چاہیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں بتانا چاہتے ہیں بہت ساری جگہوں پر ایسے بھی ہوگا کہ کسی قاری کی رمز کو کسی مجبوری کی وجہ سے دو مرتبہ لایا جائے، اور یہ کیوں لایا جائے گا؟ لفظ کو خوبصورت بنانے کے لیے یا شعر کا وزن پورے کرنے کے لیے. وَأَنِّسْ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْأَسْرِ أُسَارَ فُلَنْ حَلَ خوبصورت تو بن گیا، ہا ہا دو مرتبہ یہ رمز آئی. اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں وراء برق افتح آمنا يذرون مع يحبون حق كف يمنى علا على عين عين دو مرتبہ یہ رمز آئے. تو اس رمز کے تکرار کو کبھی پریشانی والا کام ہونا سمجھنا، غور و فکر کرنے والا اس کو کبھی بھی مشکل نہیں سمجھتا. وہ سمجھتا ہے کہ شعر کے قافیے کی ضرورت ہوتی ہے، بعض الفاظ کو مقرر لانا ہی پڑتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قراءت کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ چار طریقوں سے امام شافعی قصیدہ شافعیہ میں قراءت نکالیں گے. بعض دفعہ تو امام شافعی کسی قید کا تذکرہ کریں گے، بعض دفعہ امام شافعی زد سے قراءت کو نکالیں گے، بعض دفعہ امام شافعی تلفظ سے قراءت نکالیں گے، اور بعض دفعہ اطلاق سے قراءت کو نکالیں گے. قید سے کیا مراد ہے؟ امام شافعی کلمہ قرآن کا جب تذکرہ کریں گے کہ یہ ہے قرآن مجید کا کلمہ، پھر ان قراء کا تذکرہ کریں گے، یہ ہے قراء جو اس کلمہ قرآنی کو اس طرح پڑھتے ہیں. یہ جو اس طرح پڑھنے کی ہے یہ قید ہے کہ وہ پڑھتے ہیں کیسے؟ غیب کے ساتھ، تشدید کے ساتھ، فتح کے ساتھ، ضمہ کے ساتھ. مثال کے طور پہ وَتَظَاهَرُونَ اللَّهُ خُفِّفَتْ ثَابِتًا تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ تظاہرون الغا خفف ثابتہ. تظاہرون کی غا کو تخفیف کے ساتھ پڑھا گیا ہے، کن کے لیے؟ سا کے لیے، کوفی قرآ کے لیے. تو امام شافعی نے پہلے کلمہ قرآنی پیش کیا تظاہرون، پھر اس کے بعد اس کی قید کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد رمز کا تذکرہ کیا سا. وعنهم لذ التحریم ایضا تحلل، اور انہی کوفی قرآ سے سورۃ تحریم کے پاس بھی یہ چیز وارد ہوئی ہے. یہ ہے قید. ضد کا مطلب یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جس کلمہ قرآنیہ میں دو قسم کی قراءت ہوں گی، وہاں اختصار کی غرض سے ایک قراءت کی ضد کو بیان کر دیں گے، جس سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ جو قرآنی کلمہ ہے جن قاریوں کا تذکرہ ہوا ہے وہ اس طرح پڑھتے ہیں, اور جن قراء کا نام نہیں ذکر ہوگا وہ اس کی ضد کے مطابق پڑھیں گے. اب ضد کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں ضد مخالف, خلاف, ہم رتبہ, مثل, نظیر, منافی کو ضد کہتے ہیں, ایک دوسرے کی ضد بنانا. اور اصطلاحی اعتبار سے کہتے ہیں کل لفظ مشترک یتضمن معنیین متضادین یدرکان من سیاق الکلام ووجهه. ہر وہ لفظ جو دو مختلف معانی کو متضمن ہو اس پر مشتمل ہو, اور یہ دو مختلف معانی کسی کلام کے سیاق سے پتہ چلتا ہے. امام شافعی نے اس شعر کے بعد چونکہ رمزوں کو شروع کر دیا ہے, بعد ضدوں کا تذکرہ کیا ہے, تو بقیہ کلام ہم وہاں ازداد کے بعد میں مکمل کریں گے. آگے امام شافعی کے اسلوب کے مطابق رموز کو شروع کرتے ہیں. وَمِنْهُنَّ لِلْكُفِيَّةِ مُثَلَّثٌ وَسِتَّاتُهُمْ بِالْخَاءِ لَيْسَ بِأَوْفَلٍ. وَمِنْهُنَّ لِلْكُفِيَّةِ مُثَلَّثٌ وَسِتَّاتُهُمْ بِالْخَاءِ لَيْسَ بِأَوْفَلٍ. وَمِنْهُنَّ لِلْكُوفِيِّ تَاءٌ مُسَلَّكٌ. وَمِنْهُنَّ, اور ان رمزوں میں سے کوفی قراء کے لیے تین نقطوں والی سا ہے, تو سا سے مراد کوفی قراء. وَسِتَّتُهُمْ بِالْخَائِ لَيْسَ بِأَغْفَلَ, اور ان چھ قراء کے لیے نقطے والی خا ہے, لَيْسَ بِأَغْفَلَ, جو بے نقطہ نہیں ہے. کون سے شے قرا؟ عنیت الاولى اثبتهم بعدنا. عنیت الاولى اثبتهم بعد نافع وفوت وشام ذلهم ليس مغفلا. عنیت الاولى اي قصدت الاولى, میں نے پہلے شعر میں نافع کے بعد اثبتتهم بعد نافع چھ قراء مراد دیے, تو گویا خا سے مراد سوائے نافع کے باقی چھ قراء. یہ تو خا رمز ہوئی قراء سبع میں سے چھ قراء کے لیے سوائے نافع کے. وکوف وشام ذالهم ليس مغفلا, اور کوفی اور شامی یعنی ابن عامر, عاصم, حمزہ کسائی, ان کے لیے رمز ہے زال. لیس مغفلا یہ بے نقطہ نہیں ہے, یہ پرانا عربوں کا لفظ ہے کہ مغفل اور مغفل معجم کے لفظ استعمال کرتے تھے, نقطے والا. اور کوفین مع المکی بالظاہ معجما وکوفین ولصف غینہم لیس مهملا. وکوفین مع المکی بالظاہ معجما, اور کوفی قراء جب مکی قراء کے ساتھ مل جائیں, امام ابن کثیر, عاصم, حمزہ کسائی کے لیے ظا معجم ہے, یعنی نقطے والی ظا. یہ رم ہے مکی اور کوفی قراء جب یہ چاروں اکٹھے ہوئے. وکوف وبصر غینہم ليس مهملا, اور کوفی قراء کے ساتھ جب بصری مل جائیں, یعنی ابو عمر بصری, عاصم, حمزہ کسائی کے لیے رمز ہے غین. ليس مهملا, اسے مهمل نہیں چھوڑا گیا. کیا مطلب؟ بے نقطہ نہیں چھوڑا گیا. کیا کمال کا انداز ہے, کہیں مغفلا کہیں لیس بأغفلا کہیں لیس مهملا. فرمانائیں گے وَذُو النَّاطِشٍ لِلْكِسَاءِ وَحَمْزَةٍ وَقُلْ فِيهِمَا مَعْ شُعْبَةٍ صُحْبَةٌ ثَلَاثٌ. وذنقدشين النقط ولا شين للكسائي وحمزة وحمزة والكسائي کے لئے ہے ویا کہ شین حمزہ اور کسائی جب دونے اکٹھے آئے تو اس کی رمز ہے شین وَقُلْ فِيهِمَا اور تم کہو حمزہ اور کسائی میں مع شعبتین جب شعبہ ان کے ساتھ مل جائے صحبتن لفظ صحبہ تلا گویا کہ لفظ صحبہ میں حمزہ کسائی کی پیروی شعبہ نہیں ہے تو صحبہ یہ رمز ہوئی حمزہ کسائی اور شعبہ صحابون هما بحصهم عام نافع وشامع سما في نافع وافات العلا ومك وحق فيه وابن العلاء قل وقل فيهما وليحصوا بنا فر حلا ومك وحق فيه وابن العلاء قل وقل فيهما وليحصلي نافر حلا وقل فيهما وليحصلي نافر حلا صحاب هما مع حفص حمزہ اور کسائی کے ساتھ جب حفظ شامل ہو جائے تو ان تین قراء کے لیے صحاب یہ رمز ہے عم نافع و شامی امام نافع اور ابن عامر شامی دونوں اکٹھے ہو جائیں تو ان کی رمز ہے عم سما فی نافع و فتح العلا و مکین امام نافع و فتح العلا ابو عمر بصری و مکین اور ابن کثیر مکی جب تینوں ہو تو ان کی رمز ہے سما وحق فیہ وابن العلاء قل اور حق کی رمز ہے فیہ مکی کا تذکرہ بھی گزرا مکی اور ابن العلاء ابن کثیر مکی اور ابو عمر بصری جب دونوں اکٹھے ہوں تو کہہ دو ان کی رمز ہے حق وقل فیہ والصبی نفر حلا اور مکی اور بصری میں جب ابن عامر شامی بھی گروہ بنا لے تو اس کے لیے نفر کا لفظ استعمال کرو تو نفر مکی بصری شامی تینوں کہیں اکٹھے آ رہے ہوں گے تو میں نفر کا لفظ استعمال کروں وحرمی المکی وحرمی المکی فيه ونافع وحصن عن الكوف ونافعهم على وحرمي المكي فيه ونافع اور حرمي یہ رمز ہے مکی اور نافع کے لیے وحصن عن الكوف ونافعهم على اور کوفی قراء جب نافع کے ساتھ مل جائیں نافع عاصم حمزہ کسائی ان کے لیے حصن یہ رمز بنائی گئی ہے اور حصن کوفیوں اور نافع کے لیے رمز بلند ہوئی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہاں رموز کو بیان کرنے کے بعد آگے فرماتے ہیں
ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند الشرط واقضي بالواو فيصلا ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة جب بھی کوئی رمز کلمی رمز حرفی کلمہ قرآنیہ کے بعد یا پہلے آ جائے فَسْكُنْ عِنْدَ شَرْطِ قُضِبِ الْوَاوِ فَيْصَلَا تو تو میری شرط پر بدستور قائم رہنا کون سی شرط ہے وَاوِ فَاصِلْ قُلَانَا تو رمز پہلے آئے یا بعد میں اس میں پریشان نہ ہونا اس شرط پہ قائم رہنا کہ میں واوِ فاصل لے کے نہ ہوں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرمانا چاہتے ہیں جب بھی کوئی رمز کلمی ان آٹھ کلمات میں سے جن کا تذکرہ بھی انہوں نے کیا ہے رمز حرفی سے پہلے یا بعد میں آئے گی تو
تو وہاں بھی میں اپنی وائے فاصل کی شرط کو قرآنی کلمے کے اختلاف کے بعد ہی لاؤں گا اور واؤ کا تکرار نہیں ہوگا، بلکہ رمز کلمی کے بعد واؤ فاس آ جائے اور وہاں رمز حرفی کے بعد جیسے وائے فاصل آ جاتی تھی، یہاں رمز کلمی کے بعد وائے فاصل لے آؤں گا، تو میری شرط کو بھولنا نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آگے پھر اضداد کا بیان شروع کرتے ہیں. وَمَا كَانَ ذَا ضِدٍ فَإِنِّي بِضِدِّهِ ظَلِيٌّ فَزَاحِمْ بِالزَّكَاءِ لِتَفْضُلَ وَمَا كَانَ ذَا ضِدٍ فَإِنِّي بِضِدِّهِ ظَلِيٌّ فَزَاحِمْ بِالزَّكَاءِ لِتَفْضُلَ وَمَا كَانَ ذَا ضِدٍ فَإِنِّي بِضِدِّهِ. اور جو اختلاف قرآن ضد اور تقابل والی ہوں گی، یعنی وہ قرآن جو ضد اور تقابل والی ہوں گی، تو میں کیا کروں گا؟ ایسی جگہ پر ضد کا تذکرہ کرنے سے میں مستغنی ہو جاؤں گا. کیوں میں ضد کا تذکرہ نہیں کروں گا؟ فَزَاحِمْ بِالزَّكَاءِ لِتَفْضُلَ، ذہانت کے ساتھ کوشش کر کے فضیلت حاصل کر لیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایک اصول پیش کر رہے ہیں. جب کسی کلمہ قرآنیہ میں دو قراتیں ہوں گے، ایک قرات کا ذکر کریں گے اور دوسری اسے ضد سے سمجھ لینا. کیسے ضد سے سمجھیں گے؟ اس کے لیے اضداد کا باب سمجھنا ضروری ہے. تم ان اضداد کو محنت کے ساتھ یاد کر لو تاکہ تم جنہوں نے یاد نہیں کی ان پر تمہاری فضیلت ثابت ہو جائے. کون سے ضدے ہیں؟ ضد کا لغوی اور اصطلاحی معنی آپ نے سنا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ شافعیہ میں ابھی 19 ضدوں کا تذکرہ کریں. یہ اضداد جو 19 جوڑوں پر مشتمل ہیں، ان ضدوں کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں، عقلی اضداد اور اصطلاحی اضداد. پھر ان دونوں قسموں کی آگے دو قسمیں ہیں، مضطرب اور مضطرب منعکس. کیا مطلب ہے مضطرب اور مضطرب منعکس کی؟ اس سے پہلے ضدوں کو پڑھیے. امام شافعی کہیں گے مد، اس کی ضد ہے قصر، نہ کھینچنا. امام شافعی نے دوسری ضد کا تذکرہ کیا ہے اسبات، اس کی ضد کیا ہے؟ حذف، کسی چیز کو ثابت کرنا، کسی چیز کو حذف کر دینا. تیسری ضد ہے فتحہ، کہ فلاں قاری اس کو فتح کے ساتھ پڑھا ہے. ضد کیا ہے؟ باقیوں نے ایمالہ کے ساتھ پڑھا ہے. ایمالہ صغرہ بھی ہو سکتا ہے اور ایمالہ کبرا بھی ہو سکتا ہے. چوتھی ضد ادغام، ان قرآن ادغام کے ساتھ پڑھا ہے تو دوسروں نے کیسے پڑھا ہوگا؟ اظہار کے ساتھ پڑھا ہوگا. پانچویں ضد حمزہ، ان قرآن حمزہ کے ساتھ پڑھا ہے تو جن کا تذکرہ نہیں ہوا انہوں نے کیسے پڑھا ہے؟ تخفیف کے ساتھ. چھٹی ضد نقل، جن کا تذکرہ ہوگا قرآن کا وہ تو نقل کے ساتھ پڑھیں گے اور جن کا تذکرہ نہیں ہوگا وہ نقل کے بغیر پڑے گی. ساتویں ضد اختلاط، اختلاط کا مطلب ہوتا ہے حرکت کا تہائی حصہ، اس کی ضد کیا ہوگی؟ اتمام حرکت، پوری حرکت کے ساتھ پڑھیں گے. آٹھویں ضد تذکیر، یہ قراء تو اس کو مذکر پڑھیں گے، جن کا نام بھی ہے وہ اس کلمے کو مؤنث پڑھیں گے، اس کی ضد ہے تانیث. نویں ضد ہے غیب، یہ قراء تو غیب کا صیغہ پڑھیں گے یدعون، اور باقی قراء خطاب کا پڑھیں گے تدعون. دسویں ضد تخفیف، یہ تو اس کو مخفف پڑھیں گے اور باقی قراء مشدد پڑھیں گے، تخفیف تشدید. گیارہویں ضد جمع، اور اس کی ضد ہے توحید، یہ قراء تو جمع کا صیغہ پڑھیں گے اور باقی قراء اس کو توحید کے ساتھ پڑھیں گے، مفرد صیغہ استعمال کریں گے. بارہویں ضد تنوین، جس قراء کا تذکرہ ہوگا اس کو منون پڑھیں گے اور باقی تنوین کے پڑھیں گے. تیرہویں ضد ہے تحریک، حرکت کے ساتھ پڑھیں گے، جن کا تذکرہ نہیں ہوا وہ اسکان کے ساتھ پڑھیں گے. تحریک کوئی بھی ہو سکتی ہے. چوبیس ضد, یہ قرآن نون کے ساتھ پڑھیں گے, نون کی ضد ہے یا, باقی قرآن یا کے ساتھ پڑھیں گے. پندرہویں ضد ہے فتحہ, باقی قرآن کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے. سولہویں ضد ہے نفر, جس کو ہم زبر بولتے ہیں, اور دوسرے قرآن جر کے ساتھ پڑھیں گے. معمولی سبھی علم رکھنے والے جانتے ہیں کہ فتحہ اور نصب میں کیا فرق ہے. کچھ اعراب مبنی ہوتے ہیں, کچھ اعراب مورب ہوتے ہیں. فتحہ یہ مبنی ہے اور نصب تنوین آتی ہے, تو یہ مورب پہ استعمال ہوتے ہیں. سترویں ضد جزم, جب کسی کے بارے میں امام شاطبی بولیں گے کہ یہ قرآن جزم کے ساتھ پڑھتے ہیں, تو جن کا تذکرہ نہیں ہوگا وہ رفع کے ساتھ پڑھیں گے. اٹھارہویں ضد ضمہ, جن قرآن کا تذکرہ ہوگا وہ ضمہ کے ساتھ پڑھیں گے, اور جن کا تذکرہ نہیں ہوا وہ فتحہ کے ساتھ پڑھیں گے. تو ضمہ کی ضد جو ہے امام شاطبی نے فتح بنائی. آخری ضد انیسویں رفع, جن قراء کے بارے میں رفع کا لفظ بولیں گے ان کے علاوہ قراء جو ہیں اس کلمے کو نصب کے ساتھ پڑھیں گے. اب جو انیس جوڑے ہیں ان کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں, عقلی اسناد اور اصطلاحی اسناد. عقلی سے مراد یہ ہے جو عقل سے سمجھی جاتی ہیں, جو ایک سے لے کے 13 نمبر, یہ جتنے جوڑے ہیں یہ عقل سے سمجھ آتی ہے کہ مد اس کے مقابلے میں کیا ہوگا, قصر, اثبات, حذف, فتح, تقلیل, امالہ, ادغام, اظہار, حمزہ, تخفیف, نقل, عدم نقل, اختلاط, پوری حرکت, تذکیر, تانیث, غیر, خطاب, تخفیف, تشدید, جمع, توحید, تنوین, عدم تنوین, تحریک, اسکان. یہ عقلی اجزاء ہے. اصطلاحی اسداد سے مراد یہ ہے کہ جن کو ناظم نے مقرر کر دیا ہے, وہ سمجھ تو نہیں آتی کہ ایسا ہوگا لیکن ناظم نے ان کو ضد بطور ضد پیش کر دیا ہے. 14 سے 19 تک. اب 14 جو ہے 19 تک وہ کون سی اسداد ہیں؟ جب ہم بولیں گے نون, باقی وہ بھی اگر مضارے کے حروف کے لیے جائیں تو نون کے مقابلے میں یا بھی آ سکتا ہے, تا بھی آ سکتی ہے, حمزہ بھی آ سکتی ہے, لیکن امام شاطبی کہتے ہیں نہیں, میں جہاں نون بولوں گا اس کے مقابلے میں ضد جو ہے وہ یا ہو. فتح, اب یہ ضد ہے. اب فتح کے مقابلے میں کسرہ بھی آ سکتا ہے اور فتح کے مقابلے میں ضمہ بھی آ سکتا ہے, لیکن امام شاطبی نے کہتا ہے نہیں, میں جب فتح بولوں گا تو اس کی ضد میرے نزدیک کسرہ ہوگی, نہ فتح. اب نصب کی ضد جو ہے وہ جر بھی ہے اور اس کے ساتھ رفع بھی ہو سکتی ہے, لیکن کہا نہیں, نصب جب میں بولوں گا تو اس کی ضد میرے نزدیک جاری ہوگی. اسی طرح جزم ہے, اب ایک جزم بول دی ہے تو تینوں حرکتیں اس کے مخالف آ سکتی ہیں, رفع بھی آ سکتا ہے اور نصب بھی آ سکتی ہے, جر بھی آ سکتی ہے, لیکن کہتے نہیں جزم اس کی ضد میرے نزدیک رفائی ہوگی. ضمہ اس کے مقابلے میں فتح اور کسرہ بھی آ سکتا ہے, لیکن کہتے نہیں, میں جب ضمہ کسی قاری کے لیے بولوں گا تو اس کی ضد جن قراء کا تذکرہ نہیں ہوگا ان کے لیے فتح ہوگی. رفع وہ آگے نصب بھی آ سکتی ہے اور آگے جر بھی تو آ سکتی ہے, لیکن رفع بول کے صرف نصب ہی ضد میں مراد ہوں گا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ان دونوں ضدوں کو, عقلی اور اصطلاحی کو جو بیان کیا ہے, عقلی تو یہ وقت سب کو معلوم ہے کہ مد کریں گے یا نہیں کریں گے, کھینچیں گے یا نہیں کھینچیں گے, تو ضد سمجھ میں آتی. اسی طرح باقی 12 ہیں, تو گویا کہ پہلی 13 ضدیں یہ عقلی ہیں اور باقی جو اسداد ہیں وہ اصطلاحی. پھر دونوں کی دو قسمیں ہیں, مضطرد اور مضطرد منعکس. مضطرد کا مطلب کیا ہے؟ اضطرد یا اضطرد اضطراد سے ہے, ایک طرف سے ان کا مقابلہ ہے, دو طرف سے مقابلہ نہیں ہے. ایک طرف سے مقابلے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے جو لکھا ہے 17, 18, 19 یہ تین زندے مضطرد ہیں، جس طرح یہ اصطلاحی ہے. کیسے بنا؟ امام شافعی جب جزم بولیں گے، جن کو را کا تذکرہ نہیں ہوا ان کے لیے ضد رفع مراد لیا جائے گا، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ رفع بولیں گے تو دوسروں کے لیے جزم ہوگی، مقابلہ نہیں ہے. کہ جب رفع بولیں گے تو دوسروں کے مراد ہوں گے، یہ ہوئی مضطرد جن کا ایک طرف سے مقابلہ ہے، دونوں طرف سے نہیں. اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب ضمہ بولیں گے تو دوسروں کے لیے فتح ہوگا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کے لیے فتح بولے اور جن کا تذکرہ نہیں ہو ان کے لیے ضمہ ہو، ایسا نہیں ہو. اسی طرح امام شافعی جب رفع بولتے ہیں تو دوسروں کے لیے نصب تو ہوگی، لیکن نصب بول کر دوسروں کے لیے رفع نہیں ہوگی، دوسروں کے لیے جر ہوگی. تو یہ تین ضدے یہ مضطرد ہیں جن کا ایک طرف سے مقابلہ ہے، دونوں طرف سے نہیں. اور مضطرد منعکس کا مطلب یہ ہوتا ہے جن کا مقابلہ دونوں طرف سے. آپ ایک نمبر سے لے کے 16 نمبر تک دیکھیے، آپ مد بولیں گے تو دوسرے کو را کے لیے کسر ہے، کسر بولیں گے تو دوسرے کو را کے لیے مد، مضارے میں اگر نون بولیں گے تو دوسروں کے لیے یا ہے، اور اگر یا بولیں گے تو دوسروں کے لیے نون ہے. دونوں طرف سے اس کے جوڑے بنتے ہیں، ان کا مقابلہ موجود ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فروج کے اندر 5 جوڑے استعمال کیے ہیں ضدوں کے، ترقیب، قطع، استفہام، تقدیم، اعجاب، جن کا تذکرہ ان ضدوں میں نہیں ہے. ترقیق جب بولیں گے تو دوسرے قراء کے لیے تفخیم اور تغلیظ ہوگی، جب قطع کا لفظ بولیں گے کہ میں نے اس کو کاٹ کے پڑھنا ہے اس کلمے کو، تو دوسروں کے لیے غسل ہوگا ملا کے پڑھنا ہے. اسی طرح جب بولیں گے کہ اس کلمے کو استفہام کے ساتھ پڑھنا ہے، تو دوسرے قراء کے لیے اخبار کے ساتھ پڑھنا ہے. اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، یہ ہوا استفہام، کیا ہم مٹی بن جانے کے بعد پھر اٹھائے جائیں گے؟ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اخبار کیا ہے؟ خبر دینا، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو ایک حملہ کو گرا دیا جائے. جب استفہام بولیں گے امام شافعی تو دوسروں کے لیے اخبار ہوگا. تقدیم، اس کی ضد ہوگی تاخیر، اس کو مقدم کرنا ہے اور اس کو مؤخر کرنا ہے. اعجاز، اہمال، یہ نقطے والا حرف ہے اور یہ بغیر نقطے والا حرف. تو یہ تھی وہ اجزاء جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقدمہ میں بیان کی ہیں. ان اجزاء کو امام شافعی کی زبان میں ہم پڑھنا چاہیں. وَمَا كَانَ ذَا ضِدٍّ فَإِنِّي بِضِدِّهِ ظَنِيٌّ فَزَاحٍ بِالزَّكَاءِ لِتَفْضُلًا. اور وہ قراءت جو ضد اور تقابل والی ہوگی تو ایسی جگہ پر میں ضد ذکر کرنے سے مستغنی رہوں گا. فَزَاحٍ بِالزَّكَاءِ لِتَفْضُلًا، تم اپنی ذہانت کے ساتھ محنت کرنا، لے تک بولا تاکہ تم فضیلت کو حاصل کر پاؤ. کم دین و اثبات و فتح و مدغام و همز و نقل و اختلاس تحصولا، كم الدين وإثبات وفتح ومضغام وهمز ونقل واختلاس تحصل. جیسا کہ مد ہے اس کی ضد قصر، اثبات ہے الحذف، فتح ہے اس کی ضد تقلیل یا امالة کبرى، مدغام ادغام ہے اس کی ضد اظہار، حمزہ اس کی ضد تفریح، نقل اس کی ضد عدم نقل، اختلاس ثلث الحرکہ حرکت کا تہائی حصہ اس کی ضد ہے اتمام حرکت، تحصل یہ جتنے حاصل ہوئی ہیں.
وجزمين وتذكير وغائب وخفة وجمعين وتنوين وتحريك عملا وجزمين وتذكير وغائب وخفة وجمعين وتنوين وتحريك عملا
وجزم اور جزم وہ تذکیر اور تذکیر جس کی ضد تانیث ہے اور جب جذب بولے اس کی ضد ہے رفع وہ غائبی اور غیر اس کی ضد ہے خفا وہ جمعی اور جب جمع کا لفظ بولے گے اس کی ضد ہے توحید وہ تنوینی اور تنوین کا جب لفظ بولے گے اس کی ضد ہوگی ترک کے تنوین عزم تنوین وہ تحریک اور تحریک یہ عمل میں لائی گئی ہیں فعملہ جب تحریک بولیں گے اس کی ضد ہوگی اسلام
وَحَيْثُ جَرَتْ تَحْرِيكُ غَيْرَ مُقَيَّدٍ وَالْفَاتْحُ وَالْإِسْكَانُ أَخَاهُ مَنْزِلًا وَحَيْثُ جَرَتْ تَحْرِيكُ غَيْرَ مُقَيَّدٍ والفتح والإسكان أخاه منزلا وحيث جرى التحريك غير مقيد وحيث
اور جہاں جب تحریک غیر مقید جب صرف تحریک کا لفظ بولا جائے گا بغیر قید کے کیسی طریق ضمہ فتحہ کسرہ کچھ نہیں بولیں گے تو اس سے مراد کیا ہوگا هو الفتح اس سے مراد فتح ہوگا والاسکان آخاہ منزلا اور اسکان کو اس کی ضد بنا دیا گیا امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہاں بیان یہ کر رہے ہیں کہ جہاں مطلق حرکت کا تذکرہ میں کروں گا وہاں فتح مراد ہوگا
معا قدر حرک من صحاب وحیث جا معا قدر وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف دونوں جگہ پہ قدر حرک
اس کو حرکت دو کیسے اس حرکت سے کیا مراد ہوگا فتح کیونکہ حرکت کی کوئی قید نہیں بیان کی کہ ضمہ دو فتحہ دو کسرہ دو جب وہ صرف تحریک بولیں گے اس سے مراد فتح ہی ہوگا یہاں صرف حرکت کا ذکر کر دیا ہے لیکن فتح ضمہ کسرہ نہیں بیان کیا ہے اس لیے جہاں بھی مطلق حرکت امام شافعی بیان کریں گے وہاں فتح ہی مراد ہوگا اور جب سکون کا ذکر کریں گے تو سکون کی ضد کیا ہے فتح ہوگی
نما وسکون المعز حصن وانست المعز
اس کو حصن نہیں ساکن بڑا ہے
معز
اس کی ضد کیا ہے حرکت اور مطلق حرکت کیا ہوگی فتح
المعز
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یعنی کتنی خوبصورت بات کہہ رہے ہیں کہ مقصود حرکت سے فتح کے علاوہ کوئی اور حرکت نہیں ہوگی اگر ہوگی تو میں اس کی قید بیان کر دوں
وحرك عين الرعب ضما كما رسى
لفظ الرعب الرعب دو قراءتیں الرعب الرعب یہاں امام شافعی نے حرکت اکیلی نہیں بولی بلکہ کیا فرمایا
وحرك عين الرعب
لفظ الرعب کی عین کو حرکت دی جائے گی کیسی
ضما
ضما کے ساتھ کس کے نزدیک کما رسا شامی اور کسائی گری اگر صرف حرکت کہہ دیتے تو الرعد تو کوئی قرآن نہیں تو جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں امام شافعی اس کی قید بیان کرتے ہیں
وَأَخَيْتُ بَيْنَ النُّونِ وَالْيَا وَفَتْحِهِمْ وَكَسْرٍ وَبَيْنَ النَّصْبِ وَالْخَافْضِ مُنْزِلًا وأخيت بين النون والياء وفتحه وكسر وبين النصب والخفض منزلا وأخيت मैंने भाईचारा कायम किया है बैन النون والياء जब मैं नून बोलूंगा तो उसकी जिद क्या होगी या وفتحهم وكسرهم اسی طرح میں نے معاخات قائم کیے ہیں فتح اور کسرہ کے درمیان فتح بلوہم تو اس کی ضد کسرہ آئے وَبَيْنَ النَّصْبِ وَالْخَفْضِ اسی طرح میں نے بھائی چارہ قائم کیا ہے بھائی بندی قائم کی ہے نصب اور خفض کے درمیان کہ جب میں نصب بولوں گا تو اس کی ضد جر آئے گی جو خفض کا معنی ہے منزلہ میں نے بھائی بند قائم کرنے کی مناسب جگہ دی ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہاں بیان کر رہے ہیں نون اور یا کا میں نے جوڑا بنا دیا ہے جب کوئی ایک قرات یا سے ذکر ہوگی تو دوسری قرات نون سے ہوگی جیسا کہ امام شافعی فرماتے ہیں وَيَا وَنُكَفِّرْ عَنْ كِرَامٍ نُكَفِّرْ کو یا کے ساتھ پڑھے گے عَنْ كِرَامٍ عَنْ نفع حفظ پڑھیں گے کرام کا کلم ابن عامر پڑھیں گے اس سے پتہ چلا دوسرے مکفر نون پڑھیں گے آگے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَحَيْثُ أَقُولُ الضَّمُ وَالرَّفْعُ سَكِتًا فَغَيْرُهُمُ بِالْفَتْحِ وَالنَّصْبِ أَقْبَلًا وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا وحيث جهبي ما كهم الضم والرفع ساكتا من الضم الرفع بولك خموش وجاهما بس كمانا أبنك علينا فغيرهم دوسرے قرآن اکرام کریے بالفتح والنصب اقبلا زد فتح اور نصب کی سامنے آ جائے گی ضمہ بولیں گے تو اس کی زد فتح رفع بولیں گے اس کی زد نصب جو آپ نے چیزیں لکھی وہ سارے شعروں میں آ رہی ہیں آگے امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہ جو شعر ہے اس کے بارے میں امام شافعی کا شعر وفی اذ یرون الیاء بالضم کللا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وفي يرون الياء بالضم كللا يرون کو ابن عامر نے یا کے ضم کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی قراء نے فتح کے ساتھ پڑھا إذ يرون العذاب إذ يرون العذاب وحتى يقول الرفع في اللام أولا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله وحتى يقول الرفع في اللام يقول كلامك يقول رفع کے ساتھ پڑا ہے اولا نافل اور باقی قرآن ہے نصر کے ساتھ پڑا وفي الرفع والتسجير والغائب جملة على لفظ ضيها أطلقت من قيد العلا وفي الرفع والتذكير والغائب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا الرفع تذكير والغائب في الزاد میں کلمہ قرآنی کو بغیر کسی قید کے میں مطلق بیان کیا تھا کس کے لیے اطلقت من قید العلا اس شخص کے لیے میں یہ قاعدہ استعمال کروں گا جس نے بلندی کو قید کر رکھا ہے یعنی بہت ذہین آدمی امام شافعی سے میں کہنا کیا چاہتے ہیں قرآن امام شافعی چار طریقے سے نقل کریں ایک طریقہ ہے قید کا جس کا آپ نے سنا کہ امام شافعی فرمائیں گے کہ اس کلمے کو فتح کے ساتھ پڑھنا ہے ضمہ کے ساتھ پڑھنا ہے تسکین کے ساتھ پڑھنا ہے تشدید کے ساتھ پڑھنا ہے یا غیر کے ساتھ پڑھنا ہے
یا خطاب کے ساتھ پڑھنا ہے یا اسے نقل کے ساتھ پڑھنا ہے یا اس کو تنوین کے ساتھ پڑھنا ہے. یہ ہے قید. ایک تو قرآن اس طریقے سے امام شافعی میں بیان کرے. قرآن نکالنے کا دوسرا طریقہ امام شافعی کا ہوگا وہ ہے ضد. ضد کے بارے میں آپ نے اجزاء پڑھ لی. جن کا تذکرہ تو کریں گے وہ اس طرح پڑھیں گے, جن کا تذکرہ نہیں ہوا وہ اس کی ضد پڑھیں گے. تیسرا طریقہ ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ قرآن کو تیسرے طریقے سے جو بیان کریں گے وہ ہے تلفظ. کوئی قید اور ضد بیان نہیں کریں گے, قرآن کا تلفظ ہی کر دیں گے. تو ضد اور قید کی وہاں ضرورت نہیں ہوگی. وَمَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ رَاوِي نَاصِر, کوئی ضد نہیں, کوئی قید نہیں, لفظ ہی بول دیا وَمَالِكِ. اگر قید ہوتی ہے ضد ہوتی تو کیا ہم کہتے؟ امام شافعی کو کہنا چاہیے تھا وَمَالِكِ بِالْإِثْبَاتِ, لیکن امام شافعی نے بیان نہیں کی کہ ہم اس بات کے ضد ہم خود تلاش کرتے اور کہتے کہ ایک دن اس بات سے پڑھا ہے دوسرا حدث سے پڑھے گا. یہاں تلفظ کر دیا امام شافعی. اسی طرح وَحَمْزَةُ أَسْرَى فِي أُسَارَى, کوئی ضد بیان نہیں کی. اسارا کو حمزہ نے کیا پڑھا ہے؟ اسرا. وَضَمُّهُمْ تُفَادُوهُمُ تَفْدُوهُمْ تُفَادُوهُمْ وَالْمَدُّ إِذْرَاقَ نُفِلَ. تو تیسرا طریقہ قرآن بیان کرنے کا امام شافعی کا وہ تلفظ ہے. جب کوئی قید نقل نہیں کریں گے اور ضد بیان نہیں کریں گے بلکہ دونوں قرآنوں کا تلفظ کریں گے, کیونکہ قرآن کے تلفظ کے بعد کسی بھی قید اور ضد بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. اور اگر کہیں انہوں نے بیان کر دی تو یہ نوٹ لکھ لیجئے, وہ بیان وضاحت کے لیے ہوگا, اس سے الگ معنی نہ لے لیجیے, وہ مزید وضاحت ہوگا. چوتھا طریقہ یہ ہے جس سے قرآن امام شافعی بیان کریں گے, اطلاق کے ذریعے. على لفظها اطلقت من قید العلا, جو اس شعر میں بیان کر رہے ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ. بسا اوقات کلمہ قرآنی اور قراء کا تذکرہ کریں گے لیکن دونوں ضدوں میں سے کسی ایک کا بھی تذکرہ نہیں کریں گے. ان قراء کے لیے اطلاق سے قرآن سمجھیں گے, لفظ تلفظ بھی نہیں کریں گے, قید بھی بیان نہیں کریں گے, ضد کا بھی تذکرہ نہیں کریں گے. تو چوتھا طریقہ کیا ہوگا؟ اطلاق. اطلاق کیا ہے؟ یہ ایک بڑی مختصر سی اصطلاح ہے جس کو امام شافعی نے خود بیان کر دی ہے. الرفع والتسکین والغائی. رفع اس کی ضد کیا ہے؟ نصب. تذکیر کی ضد کیا ہے؟ تانی. غیب کی ضد کیا ہے؟ خطاب. تو جو کلمہ قرآنیہ بغیر قید کے آئے گا اگر اس میں رفع اور نصب کا احتمال ہو تو جن قراء کا تذکرہ ہوگا ان کے لیے رفع سمجھ لینا, جن کا تذکرہ نہیں ہوگا ان کے لیے خود سے ہی نصب سمجھ لینا. اور اگر کسی کلمہ میں تذکیر و تانیث کا احتمال ہے تو جن قراء کا میں تذکرہ کروں گا ان کے لیے آرام سے آپ تذکیر سمجھ لینا اور باقیوں کے لیے تانیث سمجھ لینا. اسی طرح جن قراء کا میں تذکرہ کروں گا, ایسا کلمہ جو غیب اور خطاب کا احتمال رکھتا ہے تو جن کا میں تذکرہ کروں گا ان کے لیے غیب کی قرأت لے لینا, اور جن کا تذکرہ میں نہ کروں ان کے لیے خطاب کی یہ قید سامنے لے آنا اور اس کے مطابق قرأت پڑھ لینا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان اجزاء کے بیان کے بعد فرماتے ہیں وقبل بعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلا وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلا. رموز كلمه
کلمہ قرآنی کے پہلے اور بعد میں بھی ملاؤں گا، وقبل وبعد الحرف آتی بکلہا رمزت بہ بالجمع، رموز کلمی کو لے کے آؤں گا. اذ لیس مشکلا، قراء کی جماعت نزدیک جو پشکال پیدا کرنے والی چیز نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہاں بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ضروری نہیں جس طرح حرفی رموز میں یہ اہتمام تھا کہ پہلے کلمہ قرآنی آئے پھر اس کے بعد رمز آئے، بلکہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کلمی رمز پہلے بھی آ سکتی ہے پھر کلمہ قرآنی آئے. وَصُحْبَتُ يَصْرِفْ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ، یہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یصرف کے لفظ کو پہلے رابطے کرے میں قرآنی کو، لیکن یہ رموز حرفیہ میں پہلے آتا ہے، رموز کلمی میں بسا اوقات رمز بھی پہلے آ سکتی ہے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، قراء کو پتا ہے اس بات کا. آگے امام شاہ فرماتے ہیں فَأُ سَمِّي حَيْثُ نَسْمَاحُ نَضُّهُ بِهِ مُوضِحًا جِدًا مُعَمَّى وَمُقْوَلًا وَسَوْفَأُ سَمِّي حَيْثُ يَسْمَاحُ نَضُّهُ بِهِ مُوضِحًا جِدًا مُعَمَّى وَمُقْوَلًا وَسَوْفَ عَلًا قَرِيبًا اسمی حیث یسمح نظمو، جہاں نظم گنجائش دے گی میں قراء کا نام بھی لوں گا. وہی بات جو ہم پہلے کر چکے ہیں، تنگید ہوتی ہے اس لیے رب استعمال کرتے ہیں کہ شعر پورا نہیں ہوتا، لیکن اگر نظم میں اس کی گنجائش ہوگی تو میں نام بھی لوں گا، میں کنیت بھی ذکر کروں گا، نسبت بھی ذکر کروں گا، اور ضمیر کا بھی استعمال کروں گا. بِهِ مُوضِحًا جِدًا مُعَمَّا وَمُخْوَلًا، میں قراء کا نام اس طرح واضح لوں گا جس طرح چچا اور مامو والی گردن واضح ہوتی ہے. یا وہ کہ ہاں ایک مقولہ ہے کہ جس عورت کے چچا اور مامو دونوں زندہ ہوں اس کی گردن زیورات سے بھر جاتی ہے، تو جس طرح عربوں کے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے اچھا یہ عورت ہے شاید کے چچا بھی ہیں اور مامو بھی ہیں، تو اس طرح واضح وہ نام میں شعر میں بیان کر دوں گا. کب؟ جب گنجائش ہوگی اور آسانی معلوم ہوگی. تو میں قاری کا نام کنیت یا اس کے نسبت صراحت سے ذکر کروں گا. وَفِي فَاءَ زَلَّ اللَّمَا خَفِّفْ لِحَمْزَةٍ وَزِدْ آلِفًا مِّن قَبْلِهِ فَتُكَمِّلًا، یہاں امام شافعی نے کیا کیا؟ وَفِي فَاءَ زَلَّ اللَّمَا فأزلهما الشيطان خفف لحمزة، یہاں زمین لائے نام لے کے آئے ہیں حمزہ کے لیے، أزلهما الشيطان پڑھو، وزید الف من قبل تخفیف کے ساتھ بھی پڑھو اور ایک الف کا بھی اضافہ کرو فتکملا، تاکہ تم اس قرآن کو مکمل کر پاؤ. ودوناك لدغام الكبير وخطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلا، اور لازم پکڑو ادغام کبیر کے باپ کو جس کا مدار ہے ابو عمرو البصری، رمز نہیں لائے نام لے آئے ہیں کیونکہ گنجائش موجود تھی. آگے امام شافعی فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ ذَهَبَ بِاللَّهُ فِيهِ مَذْهَبٌ فَلَهُ قُدَّ أَنْ يُسْمَى فَيُدْرَى وَيُعْقَلَى وَمَنْ كَانَ ذَهَبَ بِاللَّهُ فِيهِ مَذْهَبٌ، اور جب کسی قاری یا راوی کا مستقل مذہب یا باب ہوگا اس کا نام میں ضرور ذکر کروں، فَلَهُ قُدَّ أَنْ يُسْمَى تو ضرور اس کا نام لیا جائے گا، فیدرا ویعقل تاکہ اچھی طرح یدرا جان لیا جائے، ویعقل اور سمجھ لیا جائے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن میں سے کوئی اصول کے ابواب میں سے ایسے بھی ابواب ہیں کسی باب میں خاص اور منفرد احکامات کسی خاص قاری یا راوی کے ہیں، تو وہاں میں ضرور اس کا نام ہوگا.
ودونك الادغام الكبير وقطبه ابو عمرو البصري. ورقاق ورش كل راء وقبلها مسكنة يا أنهو الكاسر مصلا. یہ پورے کا پورا باب جو ہے ترقی کے راہ یہ ورش کے لیے ہے تو نام ورش کا آگے.
وفيها تانيث الوقوف وقبلها ممال الكساء غير عشر ليعدلا.
ہائے تانیث جو امام کسائی کے لیے ہے اس کا نام امام شاطبی نے نقل کر دیا. وہاں گنجائش تھی تو ان کے کہنے کا مقصد ہے کہ ہر وہ بات جو کسی خاص قاری کے لیے یا کسی راوی کے مذہب کو بیان کرنے کے لیے ہوگا تو میں اس میں نام ہوں گا.
وَحَمْزَاتُ عِنْدَ الْوَقْفِ سَهَّلَ هَمْزَهُ اِذَا كَانَ وَسْقًا اَوْ تَطَرَّفَ مَنْزِلًا.
باب وقف حمزة وعيشة باب الادغام الكبير باب هاء البداية باب ترقيق الراء.
وظلاظ ورش فبحلا من لصادها او الطاء او للظاء قبل تنزلا.
لام کی ترقیق کیونکہ ورش کے لیے ہے تو امام ورش کا نام بھی پیش کر دی. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد قصیدہ شاطبیہ کی تعریف میں کس دقیق اور یونیک انداز میں کلمات پیش کرتے ہیں کہ قصیدے کی تعریف بھی ہو جائے اور التیسیر کی توہین بھی نہ ہو. جس کا خلاصہ امام شاطبی نے کیا ہے جو امام ابو عمر دانی کی کتاب کی التیسیر فی القواعد سے بڑھ امام شاطبی فرماتے ہیں
أهلت فلبتها المعاني لبابها وصوت بها ما ساغ عدا مسلسلا وفي وسطها التيسير رد اختصاره فأجنت في عهد الغيب وألفاقها زادت في نشر فوائد فلفت حياء وجهاء أن تفضلا وسميتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهمه تقبلا. أهلت فلبتها المعاني لبابها. أهلت آواز دی اس قصیدے میں. فلبتها المعاني لبابها بہترین اور عمدہ معانی کو اس قصیدے میں آواز دی تو انہوں نے فوراً لبیک کہہ دیا.
وصغت بها ما ساغ عدا مسلسلا اور میں نے ان عمدہ معانی کے ساتھ ہی اس قصیدے کو ڈھالا ہے جو پڑھنے میں لذیذ اور نہایت خوشگوار اور آسان ہے. وصوت بها میں نے ان خوب عمدہ معانی کے ساتھ ہی اس کا صیغہ بنایا ہے اس کے شعر بنائے ہیں. میں ساغ عزبا جو مٹھاس والا ہے اور حلق سے اترنے والا ہے مسلسلہ اور تسلسل کے ساتھ روانی اور آسانی کے ساتھ پڑھا جا سکتا. وفی یسر التیسیر ربط اختصارہ میرا مقصود اس قصیدے میں التیسیر کے مسائل کا اختصار ہے. فأجنت بعون الله منه محملا اللہ رب العزت کی مدد سے یہ قصیدہ تمام آزموں کو پورا کرنے والا ہے. اجنت حل لے کے آیا ہے اللہ کی مدد سے کس چیز کا محملہ جو امیدیں باندھی تھی وہ اللہ نے پوری کر دی.
وألفافها زادت بنشر فوائد
اس قصیدے کے شعر نے فوائد کے اعتبار سے فوقی حاصل کی ہے. الفافها ایسے گنجان ضبط کو کہتے ہیں جس کو پھل لگا ہوا ہو.
زادت بنشر فوائد
ٹینیوں سے بھی زیادہ اس کے فوائد جو ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں جو اصل ٹینی ہے جس پہ پھل لگتا ہے.
فلفت حياء وجهها ان تفضل
اس لیے حفیظ نے حیا کرتے ہوئے اپنے چہرے کو لپیٹ لیا ہے کہ کہیں تحصیل پر اسے فضیلت نہ دے دی جائے. وَسَمَّيْتُهَا حِرْزَ الْأَمَانِ تَيَمُّنَ، میں نے اس کا نام حرز الامانی تیمنا، حرز الامانی ووجہ التہانی رکھا ہے. میں نے اس کا نام تیمنا برکت حاصل کرنے کے لیے، حرز الامانی آرزوؤں کی حفاظت، ووجہ التہانی اور شادابی والا چہرہ، یہ میں نے اس کا نام رکھا ہے. فہدہی متقبرا، اس کو قبول کرتے ہوئے خوش آمدید کہیے. وَنَادَيْتُ اللَّهُمَّ يَا خَيْرَ سَمِعٍ أَعِذْنِي مِنَ التَّسْمِيعِ قَوْلًا وَمِفْعَلًا. وَنَادَيْتُ اللَّهُمَّ يَا خَيْرَ سَمِعٍ أَعِذْنِي مِنَ التَّسْمِيعِ قَوْلًا وَمِفْعَلًا. وَنَادَيْتُ، اور میں نے اللہ جل جلال کو پکارا ہے، یا خیر السامعین، یہ کہتے ہوئے، اے بہترین سننے والے، اعذنی من التسمیع قولا وبفعلا، مجھے قولی اور فعلی ریاکاری سے محفوظ رکھنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، سنن النسائی کی روایت، سنن النسائی کی روایت ہے 3460، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے، الحمدللہ الذی وزع سمعہ الاصوات، ساری تاریخوں کے لائق وہی ذات ہے جو سب کی آوازوں کو سنتا ہے. لقد جاءت قولا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشکو زوجہ قول بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور اپنے خاوند کی شکایت کرنے لگی. فَكَانَ يَغْفَ عَلَيَّ كَلَامُهَا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، وہ میں نے بھی نہیں سنی. فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ، لیکن رب تعالیٰ نے سن لی. قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا. امام شافعی یہاں کیا کہہ رہی ہے، خیر السامعین، اے بہترین سننے والے، جو بھی کوئی سننا چاہے وہ سنتا ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ریاکاری کیا ہے، تسمیع کیا ہے، طلب المنزل فی قلوب الناس بإيرائهم خصال الخير، لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بنانے کے لیے اپنی نیکیاں انہیں دکھانا، یہ ریاکاری ہے. اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، صحیح الجامع کی روایت 3729، صحیح ترغیب 27، الشرک الخفی ان یعمل الرجل لمکان الرجل، شرک خفی کیا ہے، کہ انسان کوئی کام کسی کی رضا جانے کے لیے کرے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من سمع سمع اللہ بے ومن یرائی را اللہ بے، جو دنیا میں شہرت کے لیے سناتا ہے، اللہ کے عیبوں کو سنا سنا کے اس کو ذلیل کریں گے، اور جو دکھاوا کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ عز و جل ان کے گناہوں کو دکھا دکھا کے انہیں ذلیل کریں گے. صحیح بخاری 6499، صحیح مسلم 7401. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا، من طلب العلم لیماری به السفهاء او لیباهی به العلماء او لیصرف وجوه الناس الیہ فهو فی النار، جو علم اس نظریے سے سیکھتا ہے کہ میں علماء میں فخر کر سکوں گا اور بے وقوفوں سے ڈبیٹ کر سکوں گا اور لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا سکوں گا، تو یہ جہنم میں ہوگا. صحیح الجامع 6383. سنن ابن ماجہ 253. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللهم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں عاجزی اور سستی سے، بزدلی اور بخل سے، والہم اور بڑھاپے سے، والقسوة والغفلة والعیلة والذلة، دل کی سختی سے، غفلت سے، فقیری سے، ذلت سے، والمسکنہ اور مسکینی سے، واعوذ بک من الفقر والكفر والبسوط والشقاق والنفاق والرياء والسمع. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں فقیری سے، کفر سے، فسوق سے، لڑائی جھگڑے سے، نفاق سے، ریاکاری اور دکھلاوے سے، واعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الاسقام. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں صمم اور بکم سے، کہ میری زبان نور ہو جائے اور میرے کان سننے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے، اور جنون سے اور کوڑے کی بیماری سے اور پھلوری سے اور بری بیماریوں سے. صحیح الجامع 1285، ارواء الغلیل 860. سلف یہ کہا کرتے تھے، من اتق اللہ عبد فاحب شورہ. یہ شورت کا حریص ہوتا ہے ساری زندگی منتقری بن سکتا. من صدق عبد فاحب شورہ. یہ شورت کا حریص ہوتا ہے پوری زندگی سچا مومن نہیں بن سکتا. اس لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کس قدر خوبصورتی سے فوراً دعا کر رہے ہیں، اے بہترین سننے والے، مجھے قولی اور فعلی ہر قسم کی ریاکاری سے محفوظ فرما. إِلَيْكَ يَدِي مِنْكَ الْأَيَادِ نَمُدُّهَا أَجِرْنِي فَلَا أَجْرِي بِهِ جَوْرِي فَأُقْطَلَا آمِنَا وَأَمْنًا لِلْأَمِينِ بِسِرِّ هَوَا إِنْ عَاسَ وَرَثَهُ وَالْأَهُونُ تَحَمُّلًا. إِلَيْكَ يَدِي مِنْكَ الْأَيَادِ تَمُدُّهَا. اے میرے مالک، تیرے مجھ بے شمار احسانات ہیں. مِنْكَ الْأَيَادِ، تیری طرف سے بہت زیادہ احسانات ہیں. إِلَيْكَ يَدِي تَمُدُّهَا، ان احسانات نے ہی مجھے ہمت دلائی ہے کہ میں پھر ہاتھ اٹھاؤں، سوال کروں. کیا سوال؟ اجرنی فلا اجری بجوری فاقتلا. اے میرے مالک، مجھے ہمیشہ غلط قول و فعل اور ظلم میں مبتلا ہونے سے بچانا، جور ظلم. اے پروردگار، تیرے بے شمار احسانات مجھے ہیں، اور یہی احسانات مجھے حوصلہ دیتے ہیں کہ تیرے سامنے میں پھر ہاتھوں کو پھیلاؤں، سوال کروں. امید مان کہ پروردگار مجھے کسی غلط راستے پہ نہ چلانا اور مجھے ظلم کرنے سے محفوظ رکھ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے، اصل میں اس قصیدے کو لکھتے ہوئے اس آیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں امام شافعی. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. جو بھی تمہیں اللہ جل جلالہ نعمت عطا کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. جب تمہیں کوئی تکلیف آتی ہے الہی تو اسی کی طرف التجائی کرتے ہو. اجرنی فلا اجری بجور فاقتلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ابن حبان کی روایت ہے 861, جو شخص صبح کے وقت یہ الفاظ کہہ دیں, اللہم ما اصبح بی بنعمت او بی احد من خلقك فمنك وحدك لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر, جو اتنے الفاظ کہہ دیتا ہے, فقد ادى شکر ذلك اليوم, اس نے پورے دن کی شکر داری اللہ کے سامنے پیش کر. قرآن مجید میں اللہ جلال نے کس طرح سلیمان علیہ السلام کی بات بھی نقل کی ہے کہ انہوں نے یہ دعا کی تھی, رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. یہ کب الفاظ امام, یہ کب الفاظ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے بولے؟ جب چونٹی کی آواز سنی اس کی زبان کو سمجھا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ بھی قرآن کی بات کو اپنی زبان میں شعروں میں جب لا رہے ہیں تو فوراً اللہ کی شکر گزاری کے لیے اس کی تعریف بھی کی, جس طرح سلیمان علیہ السلام نے کہا, اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ تو نے مجھے اور میرے باپ کو انعامات سے نوازا ہے, میں اس کا شکر ادا کروں, توفیق دے کہ میں نیک کام کروں جو تجھے راضی کرے, اور مجھے نتیجہ کیا ہے, اپنے صالح بندوں میں شامل فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا, ما خرج النبی من بیتی, سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, کبھی بھی اللہ کے رسول میرے گھر سے نہیں نکلے, جب بھی نکلے ہیں اب الا رفع طرفه الى السماء, تو اپنی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھا کے ایک کہا کرتے, اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي, اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی کو گمراہ کروں یا میں گمراہ کیا جاؤں, میں خود گمراہ ہوں یا میں گمراہ کیا جاؤں, میں خود کہیں پھسل جاؤں یا مجھے کوئی پھسلا دے, میں ظلم کروں یا مجھ پہ ظلم کیا جائے, میں کسی سے بدتمیزی کروں, جہالت برتوں یا میرے ساتھ کوئی برا سلوک کرے. سنن ابی داؤد 5049.
امینا و امنا للامین بسرها و ان عاثرت فهو الامن تحملا. امینا,
آمین اور امین ایک ہی لفظ, اور آمین کا مطلب ہوتا ہے اللہم استجب دعاءنا, اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما. امین میری دعا کو قبول فرما لے. وامنا للامین بسرها, اور جس قصیدے کے اسرار کی حفاظت کرتے اے اللہ تو اسے بھی امن عطا فرما. وان عثر, اور اگر کہیں اس قصیدے میں لرزش ہوئی ہے, عصرت ایسی اٹھری کو کہتے ہیں جو الجھ کے گرے, فهو الامون تحملا, تو وہ شخص جو اسرار کی حفاظت کرنے والا ہے وہ پتھر ڈالنے والا اور برداشت کرنے والا. میں نے جو قصیدہ لکھا ہے اے اللہ ایک تو اس کو قبول فرما لے جو میں نے دعائیں کی ہیں, اور جس قصیدے کے اندر راز ہیں اس کی حفاظت کرنے والوں کو بھی تو امن عطا کر. لیکن اگر کوئی راز سے واقف ہو گیا کہ یہاں یہ کمی اور کوتاہی ہے تو اسے توفیق دے وہ پردہ ڈھال دے اور برداشت کرے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس قدر گہری بات کہہ رہے ہیں. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 317, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم انی اعوذ بک من جہل السوء، اللہ میں برے پڑوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ومن زوج تشیبنی قبل المشیب، اور ایسی بیوی سے پناہ چاہتا ہوں جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے، ومن ولد یکون علی ردا، ایسی اولاد سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو میرا رب بن بیٹھے، ومن مال یکون علی عذاب، اور ایسے اعمال سے جو باعث عذاب بن جائے، ومن خلیل ماکر، ایسا گہرا دوست جو مکار ہو، عینہ ترانی وقلبہ یرعانی، اس کی آنکھ تو دیکھی وقلبہ یرعانی، اور دل سے چاہے یتجسس و یتقطع، جاسوسی بھی کرے اور اس کے لیے چاہے میں کاٹ کھاؤں، ان را حسنتا دفنہ، جب وہ میری نیکی کو دیکھے تو دفنا دے، کسی کو بتائے گا، وہ ان را سیئتا اذاعہ، جب برائی کو دیکھے تو دنیا میں اڑا دے۔ امام شاطبی رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے ان لوگوں کے بارے میں بھی دعا کر دی جو لوگ اس قصیدے کے اثرات کو جانیں گے، بقیہ گفتگو انشاءاللہ کل کی مجلس میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے نیک دعائیں، شاطبی نے اپنے لیے کی ہیں، الحمدللہ۔